منگل 4 اپریل کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. سینٹ پیٹرزبرگ ماسکو انڈر گراؤنڈ ریلوے بم دھماکوں کا ذمہ دار کرغستانی نژاد روسی نکلا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ حملہ شام میں روسی کردار کا نتیجہ ہے.
سیکورٹی کے ماہرین یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا جس وقت محاذ چچنیا، انگوشتیا، بشکورستان یہ نہیں ہے بلکہ داعش ہے.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. وسط ایشیائی ملک کرغزستان کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ روس میں زیر زمین ٹرین پر دھماکے میں 11 افراد کی ہلاکت کے لیے جس مشتبہ شخص کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ ایک کرغز نژاد روسی شہری ہے. تفصیلات عبید ملک سے.
کرغز سیکیورٹی سروسز کا کہنا ہے کہ مبینہ حملہ آور کا نام اکبر زون جلیلوف ہے جو کہ سن 1995 میں اوش نامی شہر میں پیدا ہوا تھا. کرغزستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کی سیکیورٹی سروسز مزید تحقیقات کے لیے روسی خفیہ ادارے سے رابطے میں ہیں. دوسری جانب ایک دوسرے وسط ایشیائی ملک قزاقستان نے دھماکے میں اپنے شہری کے ملوث ہونے کی بات کو مسترد کر دیا ہے. سینٹ پیٹرزبرگ میں پیر کو ہونے والے دھماکے میں 11 افراد ہلاک جبکہ 50 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں اور روس میں اس واقعے پر 3 دن کا قومی سوگ منایا جا رہا ہے.
پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم ممالک کے تنازعات میں فریق نہ بننے کی پالیسی پر کاربند ہے جبکہ سعودی قیادت میں بننے والا اسلامی اتحاد کسی ملک کے خلاف نہیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے اجلاس کا احوال بتا رہی ہیں فرحت جاوید.
اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے اجلاس کے دوران سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو سعودی اسلامی اتحاد کی سربراہی سونپے جانے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، ایران اور پاکستان کے تعلقات سے متعلق امور زیر بحث آئے. پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی اور شینی مزاری نے کہا کہ اسلامی اتحاد پر محتاط فیصلے کرنا ہوں گے. سعودی عرب اور ایران میں سے کسی بھی ایک ملک کی جانب جھکاؤ مثبت ثابت نہیں ہوگا. سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا نے کہا کہ پاکستان مسلم ممالک کے تنازعات میں فریق نہ بننے کی پالیسی پر کاربند ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے کوشاں ہے. پاکستان دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھے گا. پاکستان ایران کے مفادات کے خلاف نہیں جائے گا.
انڈیا میں گائے کے ذبیحے پر جاری تنازع کے تناظر میں اجمیر کی معروف درگاہ کے روحانی سربراہ نے ملک کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گائے کا گوشت کھانا ترک کر دیں. تفصیلات نازش سفر سے.
خواجہ معین الدین چشتی درگاہ کے روحانی سربراہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بیف سے متعلق ملک میں 2 فرقوں کے درمیان بڑھنے والی دشمنی پر قابو پانے کے لیے حکومت کو ملک گیٹ سطح پر گائے کی تمام اقسام کے ذبیحے پر اور اس کے گوشت کے فروخت پر پابندی لگا دینی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر گائے کے گوشت پر اکثریتی برادری کی جانب سے مخالفت ہو رہی ہے تو ایسے میں مسلمانوں کو گوشت خوری کو ترک کر کے اپنی جانب سے پہل کرنی چاہیے. انڈیا کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش سمیت جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان جیسی ریاستوں میں بھی غیر قانونی مذبح کو بند کرنے کی کارروائی کی جا رہی ہے.
امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے آبادی سے متعلق ادارے کو فنڈ کا اجرا روک رہا ہے. مزید جانیے شمائلہ جعفری سے.
مالیاتی سال 2017 کے لیے اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کی 3.25 کروڑ ڈالر کی رقم روک دی جائے گی. اقوام متحدہ کا پاپولیشن فنڈ 150 ملکوں میں خاندانی منصوبہ بندی کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے. امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ ادارہ چین میں جبری اسقاط حمل اور نسب بندی کے مختلف پروجیکٹس میں شامل ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کا کہنا ہے کہ یہ الزام بالکل غلط ہے. ادارہ کسی امریکی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہا.
شام کے شمالی علاقوں سے آنے والی اطلاعات کے مطابق صوبہ ادلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں کم از کم 58 افراد ایک مشتبہ گیس حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. برطانیہ میں قائم شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ فضائی حملے میں ہلاک ہونے والے زیادہ تر عام شہری ہیں جبکہ متاثرین کا علاج کرنے والے طبی مرکز پہ بھی فضائی حملے کیے گئے ہیں. یورپین یونین کا کہنا ہے کہ مشتبہ کیمیائی حملے کی بنیادی ذمہ داری شامی حکومت پر عائد ہوتی ہے. تاہم حکومتی رکن پارلیمان کی جانب سے کسی کیمیائی ہتھیار کے استعمال کا الزام مسترد کر دیا گیا ہے. ایک نایاب گلابی ہیرے نے قیمتی پتھروں کی نیلامی کے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور ہانگ کانگ میں ہونے والی نیلامی میں یہ ہیرا 7.10 کروڑ ڈالرز میں فروخت ہوا ہے. سمندر کے نمکین پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے سائنسدانوں نے ایک سہل طریقہ دریافت کیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں عابد حسین.
برطانیہ میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے گرافین آکسائڈ کی ایک ایسی چھلنی تیار کی ہے جو سمندر کے کھارے پانی سے نمک کو علیحدہ کر کے اسے پینے کے لائق بنا دے گی۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ گرافین پر مبنی ٹیکنالوجی کا بڑے پیمانے پر استعمال مشکل اور مہنگا ہوگا، تاہم یونیورسٹی آف مینچسٹر کے سائنسدانوں کی ٹیم کا کہنا ہے کہ گرافین آکسائڈ سے کھارے پانی کو پینے کے لائق بنانا آسان ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق سن 2025 تک دنیا کی 14% آبادی کو پانی کے بحران کا سامنا ہوگا۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں۔
پاکستان میں لاکھوں بچے گھریلو ملازم لیکن قانونی تحفظ کے بغیر۔
میں روٹی بنانے گئی، روٹی جل گئی اور اس نے اس لیے مارا پیٹا زیادہ۔
ان بچوں کو قانونی اور سماجی تحفظ کون دے گا؟
جو آدمی ان سے کام کراتے ہیں ان کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔
ان بچوں کے بارے میں بی بی سی کی خصوصی رپورٹس سنیے ہر سوموار سیربین پر شام 8 بجے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ وسط ایشیائی ملک کرغستان کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ روس میں ایک زیر زمین ٹرین پر بم حملے میں 14 افراد کی ہلاکت کے لیے جس مشتبہ شخص کو ذمہ دار قرار دیا گیا وہ ایک کرغز نژاد روسی شہری ہے۔ سینٹ پیٹرز برگ میں پیر کو ہونے والے دھماکے میں 50 کے قریب افراد زخمی ہوئے اور روس میں اس واقعے پر 3 روز کا قومی سوگ منایا جا رہا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
کرغز سیکیورٹی سروسز نے مبینہ حملہ آور کی شناخت اکبر زون جلیلوف کے نام سے کی ہے، جو سن 1995 میں اوش نامی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ کرغستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کی سیکیورٹی سروس مزید تحقیقات کے لیے روسی خفیہ ادارے سے رابطے میں ہے۔ دوسری جانب ایک دوسرے وسط ایشیائی ملک قزاقستان نے دھماکے میں اپنے شہری کے ملوث ہونے کی بات کو مسترد کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی روسی صدر پیوتن کو ٹیلی فون کر کے حملے میں ملوث دیگر افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے میں امریکی حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی پیشکش کی ہے۔
خوفناک، ایک خوفناک چیز ہے جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا میں، بالکل ایک خوفناک بات ہے۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ دہشت گردی کو جلد اور فیصلہ کن طور پر شکست دینا ضروری ہے۔ روس کی قومی انسداد دہشت گردی کمیٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ دھماکے کا نشانہ سنایا پلوشڈ اور اس کا قریبی ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ اسٹیشن بنے۔ ایک خاتون کیسینیا جو ٹرین میں سفر کر رہی تھیں کہتی ہیں کہ وہ دھماکے سے بال بال بچی تھیں۔
دھماکے سے کچھ دیر قبل میں اسی سمت میں جانے والی میٹرو میں سوار ہونے والی تھی، مجھے نہیں معلوم کیوں لیکن میں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا اور پیدل اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں راستے میں ہی تھی کہ مجھے پتا چلا کہ کیا ہوا ہے۔
ٹرین کے ڈرائیور الیگزینڈر کیورین نے صحافیوں کو واقعے کی تفصیلات کچھ اس طرح
بتائیں۔
ایک منٹ کے لیے تو ابہام رہا، پھر ٹرین کا اسسٹنٹ ڈرائیور ٹرین میں گیا تاکہ دیکھے کہ کیا ہوا ہے، اور پھر یہ بات واضح ہوئی کہ وہاں دھماکہ ہی ہوا ہے۔
روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے کہا ہے کہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور دہشت گردی سمیت تمام وجوہات مد نظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ہی خصوصی فوجی دستوں کے سربراہ سے بات کر چکے ہیں، وہ دراصل وجہ معلوم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماسکو کو دھماکے کے بارے میں معلومات ظاہر کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہوگی۔ کولن کلارک انسداد دہشت گردی کے بین الاقوامی سینٹر سے وابستہ ہیں، کہتے ہیں
یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسے دہشت گرد حملہ قرار نہیں دینا چاہتے ہوں جب تک وہ بیانیے پر مکمل قابو نہ پالیں۔ کریملن چاہتا ہوگا کہ ایک ایسا سرکاری بیانیہ ہو جسے پھر دیگر جگہوں پر بھی استعمال کیا جا سکے۔
ٹیکنالوجی کی انسٹیٹیوٹ اسٹیشن شہر میں میٹرو کی 2 لائنز پر واقع ہے، جس میں سے ایک سن 1955 اور دوسری 1961 سے سفری سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ اس سے قبل بھی سن 2009 میں ماسکو سے سینٹ پیٹرز برگ جانے والی ایک ریل گاڑی میں دھماکے کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کی ذمہ داری بعد میں ایک اسلامی گروہ نے قبول کی تھی۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ ماسکو میں سینٹ پیٹرز برگ کی زمین دوز ریلوے میں بم دھماکے کے بارے میں حکام کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ شہریوں کے لیے کیا کوئی خاص ہدایت ہے؟ میں نے یہ سوال ماسکو میں مقیم صحافی و تجزیہ کار مجاہد مرزا سے کیا۔
پہلی بات تو ہے کہ اس حملے کی کوئی توقع نہیں تھی، کیونکہ ہر طرف، جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ آل کوائٹ آن دی ویسٹرن فرنٹ، ایک عرصہ سے اس قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی، تو شہریوں کو کوئی خاص ہدایت نہیں تھی کہ کچھ عرصے کے لیے وہ میٹرو سسٹم بند کیا گیا تھا اور وہ دوبارہ سے چل پڑا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ تو لوگوں کو کوئی خاص ہدایت نہیں ہے. اور کل میں اسی واقعے کے آدھے گھنٹے بعد, اس وقت مجھے علم نہیں تھا, میں ماسکو کی میٹرو پہ گیا تو کوئی خاص سیکیورٹی بھی نہیں تھی, سب اسی طرح نارمل چل رہا تھا.
اچھا, تو آپ ماسکو میں ہیں, آپ تو سیکیورٹی میں کیا کوئی اضافہ دکھائی دے رہا ہے؟ ماحول میں کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ایسے اٹیک کے بعد تو ایک ہلکی سی انجانی سی خوف کی لہر ہوتی ہے نا.
جی کل تک تو نہیں تھی, آج میں ابھی نکلا نہیں ہوں, اور ظاہر ہے سینٹ پیٹرزبرگ میں تو انہوں نے چونکہ بند کر دی تھی تو اس میں سیکیورٹی کی ضرورت نہیں تھی, انہوں نے لینڈ ٹرانسپورٹ چلا دی تھی جو ساری کے سارے مفت تھی اور لوگ اس میں سفر کر رہے تھے.
اچھا, اطلاع یہ ہے مجاہد صاحب کہ مبینہ حملہ آور روسی شہری تھا لیکن اس کا تعلق کرغستان سے تھا, مزید کیا بتایا جا رہا ہے سیکیورٹی سروس کی طرف سے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انفرادی نوعیت کی اکیلی واردات تھی یا یہ کسی تنظیم سے منسلک تھا, باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا جو کچھ ہوا؟
اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ انفرادی کوئی واقعہ ہو. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ روس انوالو ہے شام میں, شام میں سپلنٹر گروپ بھی ہیں اور شام میں روس مخالف بھی ہیں, تو ممکن ہے داعش کا کوئی سلسلہ ہو یہاں پہ. ایک یہ ہو سکتا ہے, ایک چونکہ روس نے طالبان کے حمایت میں بات کی ہے افغانستان میں, تو طالبان کا کوئی سپلنٹر گروپ ہو سکتا ہے. کوئی آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کے ان کے دہشت گردوں کے جو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں وہ تو دنیا بھر میں موجود ہیں, کوئی بھی کسی وقت کارروائی کر سکتا ہے.
تو یہ سب ابھی ہم صرف قیاس آرائی ہی کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں, ٹھوس معلومات اس سلسلے میں ہمارے پاس نہیں ہیں. لیکن یہ ایک بم کا دھماکہ ہوا, دوسرے بم کو سیکیورٹی اہلکاروں نے ناکارہ بنا دیا, اور بھی کسی حملے کی منصوبہ بندی یا کوشش کی کوئی اطلاعات یا بالکل کیموفلاج کوئی خبر آئی نہیں رہی؟
دیکھیں جی, روس کا میڈیا تو بہت اوپن ہے اور یہاں پہ ساری دنیا کے کرسپونڈنٹ موجود ہیں, سب اطلاعات لے سکتے ہیں. یہ واقعہ کہ غیر متوقع تھا تو اس کی بالکل امید نہیں تھی, اور وہ جہاں پہ ہوا دو میٹرو اسٹیشن کے درمیان راستہ بہت کم تھا, وہ واقعہ دھماکے کے بعد ڈرائیور نے عقل مندی کی, اس کو وہاں پہ لے آیا. اور وہ جو دوسرا جو بم انہوں نے ڈیفیوز کیا ہے وہ ایک بالکل ہی اور میٹرو پہ تھا, چونکہ اس کے فوراً بعد یکلخت ساری چیکنگ شروع ہو گئی, تو ابھی تک اس بم کے بارے میں بھی کوئی زیادہ وضاحت سے نہیں بتایا گیا.
ماسکو سید صحافی اور تجزیہ کار مجاہد مرزا, آئیے معاملے کو مزید گہرائی سے دیکھیں. ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ گلوبل سیکیورٹی سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کے سینئر فیلو ڈاکٹر نجم عباس سے بھی میں نے اسی موضوع پر بات کی کہ جو روس اور سابق سوویت یونین کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. میں نے جاننا چاہا کہ مذہبی شدت پسند تنظیموں میں کرغستان کی شمولیت پہلی بار منظر عام پر آ رہی ہے, تو سابق سوویت یونین کی ریاستوں میں روس مخالف تحریکوں یا اسلامی انتہا پسندی یا دہشت گردی کے لیے کارکنوں کا ملنا وہاں پر کیا آسان ہے؟
دیکھیے, وسطی ایشیا کے ساتھ روس کے تعلقات جو ہیں وہ دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں. ازبکستان سے لیبر امیگرینٹس جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال سفر کرتے ہیں روس. تاجکستان سے ایک وقت میں 800,000 سے زیادہ مزدور روس کے اندر تعمیراتی منصوبوں میں مزدور کا کام کرتے ہیں. وہ لوگ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ اپنے روزگار پہ لات ماریں. اصل میں جو تجزیے سامنے آ رہے ہیں ان میں اشارہ اس بات کی کیا جا رہا ہے, گزشتہ 2 سال سے روس جو شام کے اندر فوجی کاروائیوں میں ایک براہ راست کردار ادا کر رہا ہے اور عملی کردار ادا کر رہا ہے, کہ اس کا ایک طریقے سے رد عمل ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ملک سے ہزاروں میل دور اپنے دشمنوں کو ملک کی سرزمین پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے گزشتہ روز وہ اس کا اعلان ہے کہ نہیں, ہرگز نہیں, آپ ہزاروں میل دور جو ہے وہ ان عناصر کا خاتمہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے.
اچھا, تو ایسا کیوں ہوا کیوں ہے؟
دیکھیے, اگر ہم گزشتہ دنوں کے واقعات دیکھیں تو اس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ یورپ جو ہے وہ ایک طریقے سے انسیکیور ہے, غیر محفوظ ہے, اور روسی ذرائع ابلاغ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یورپ کی پالیسی غلط ہے, ہماری جو اقدامات ہیں اور ہمارے جو اس طریقے سے ہم نے میجرز کیے ہیں سیکیورٹی کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے, ہم اس میں زیادہ کامیاب ہیں. اس طریقے سے یہ اس چیز کو جو ہے سنپ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ بھی جو ہیں وہ کمزور ہیں, مغرب کا کوئی شہر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, اور آپ بھی اس عالمی جو پکچر ہے اس کا ایک حصہ ہیں.
سینٹ پیٹرزبرگ کے شہر پر یہ حملہ کیوں ہوا؟ مطلب میرا یہ ہے اس شہر کا انتخاب کیوں کیا گیا ہوگا؟
دیکھیے اس میں تین بنیادی عوامل ہیں. پہلا یہ ہے کہ گزشتہ روز روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکا کی ملاقات بھی اسی شہر میں ہونی تھی. سینٹ پیٹرز برگ جو ہے یہ وہی شہر ہے جہاں ولادیمیر پوتن بڑے ہوئے اور جہاں سے انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا. تو ان کی موجودگی کے دوران اور ایسے وقت میں جب وہ ایک دوسرے ملک کے سربراہ سے ملاقات کرنے کے لیے اس شہر میں ہوں, یہ ایک طریقے سے ان کے لیے بہت بڑی سکتی کا سبب ہو سکتا ہے. اور ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اگر آپ سیکیورٹی کے پلیٹ فارم سے اگلے صدارتی انتخابات میں جو ہے وہ ووٹ لینا چاہتے ہو تو اس پہ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں, کیونکہ مارچ 2018 میں صدارتی انتخابات روس میں متوقع ہیں اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے وعدے پر جو ہے وہ ووٹ لیے گئے. تو غالباً اس جانب بھی اشارہ ہے کہ جو سیکیورٹی پر لاکھوں کروڑوں خرچ کیے جا رہے ہیں وہ کتنے مؤثر ہیں, سی سی ٹی وی سرویلنس کتنی مؤثر ہے. یہ گزشتہ رات کو رشین بزنس چینل پہ جو ہے جو آپ کی سینٹ پیٹرز برگ کی کاؤنسل ہے سٹی کاؤنسل, اس کے ایک ممبر نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جو سرویلنس پہ جو خرچے کیے جا رہے ہیں, کیا فیشل ریکگنیشن جو ہے کہ کسی مجرم کے چہرے کے خد و خال جو ہے فوراً اس کو پہچان لیا جائے اور اس کو جو ہے کاروائی عمل میں لائی جائے, تو یہ سب سوال اب اٹھائے جائیں گے کہ جو انویسٹمنٹ گزشتہ سالوں میں کی گئی ہے وہ آیا مؤثر تھی بھی یا نہیں.
تو ڈاکٹر نجم عباس ٹائمنگ پر غور کریں, یہ حملہ اس وقت کیوں ہوا ہے اور کیا اس وقت کی کچھ اہمیت ہے؟
جی دیکھیے, صرف دو مہینے بعد روس کنفیڈریشن کپ ٹورنامنٹ جو ہے وہ ہولڈ کرے گا. یہ 17 جون سے لے کے 2 جولائی تک ہوگا اور یہ اس کی تیاری ہے کہ جو عالمی فٹ بال کپ ہے اگلے سال جون میں, 14 جون سے 15 جولائی تک. تو ایک میسج یہ بھی جائے گا کہ جہاں روس کے یورپ کے ساتھ اور بھی مسائل ہیں تو یہ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی جو ہے وہ روس کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے.
اچھا, روسی انٹیلیجنس اور روسی انٹیلیجنس کے اکوپمنٹ, ان کی ٹریننگ, اس کا تو بڑا غلغلہ سا ہے نا کہ ان کو کوئی نہیں بیٹ کر سکتا, تو یہ جال میں سے کیسے نکل گیا؟
دیکھیے, ذرائع ابلاغ پہ جو سیکیورٹی کے ماہرین آ رہے ہیں وہ ایک کمپیئر کر رہے ہیں کہ گزشتہ 10-15-20 سال کے واقعات اگر دیکھے جائیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ریلوے کے ایک نظام میں جہاں پر 20 لاکھ مسافر جو ہے اس ریلوے نظام کو روزانہ یوز کرتے ہیں, اس میں ایک آدمی سلپ ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے ناممکن ہے کہ آپ جو ہیں ہم سے اتنی باریک اس کا کاروائی کا جو ہے وہ توقع کریں, کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک کمزور نقطہ جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا ہے جو جنہوں نے یہ کاروائی کی ہے, اور ان کو پتا ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے خاص طور پہ رش آور میں ہے اس میں قریب ناممکن ہے کہ آپ کسی کو بر وقت اسپاٹ کر سکیں اور اس کو کی کاروائی کرنے سے پہلے روک سکیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یورپ کے دوسرے شہروں کے ساتھ اس حقیقت کو جو ہے وہ اس کا ادراک اور اعتراف کر لینا چاہیے کہ کچھ جگہوں پہ ہم بھی ہمارے تمام اقدامات بے بس ہیں.
عموماً ڈاکٹر نجم عباس, ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کی واردات سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے, ریکی ہوتی ہے, اور ایک پورے منصوبے کے ساتھ یہ اٹیک آتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, کسی منصوبے سازی کے بعد ہوئی ہے یہ کاروائی یا اکا دکا اپنی نوعیت کی لون ولف جیسی کاروائی؟
ابھی تک جتنے اشارے روسی ذرائع ابلاغ سے مل رہے ہیں اس میں یہ جو ہے تنہا بھیڑیے کی جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں لگتی, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ بھیڑوں کا ایک گول ہے. تو کیونکہ 3 مختلف جگہوں پہ پلان تھا, ایک جگہ پہ دھماکے سے پہلے ہی وہ پایا گیا پلیٹ فارم پہ, اور ایک جگہ جو ہے وہ ایک آدمی داخل ہوا, اس نے بیگ میٹرو انڈر گراؤنڈ کی ویگن میں رکھا اور اس کے بعد اگلے دروازے سے اگلے ویگن میں چلا گیا. اور یہ اس میں یہ اس قیاس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم 2 اور ممکنہ طور پہ 3 لوگ اس تیاری میں اور اس کا اس کی منصوبہ بندی میں جو ہے وہ ملوث تھے.
تو کسی غیر ملکی غیر مرئی ہاتھ کی طرف تو اشارہ نہیں ہے, یہ سب کے سب ہوم گرون ہیں.
کل جو سیکیورٹی کے ماہرین رشین بزنس چینل پہ آ رہے تھے وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا جو اس وقت محاذ ہے یہ چچنیا, انگوشتیا, بشکورستان یہ نہیں ہے بلکہ داعش ہے, کیونکہ اس کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور انہوں نے اپنے ایجنٹوں کو جو ہے وہ ایک طریقے سے فعال کیا ہے کاروائی کرنے کے لیے.
یہ تھے ڈاکٹر نجم عباس, جن کا تعلق ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے گلوبل سیکیورٹی سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کے ڈپارٹمنٹ سے ہے، وہاں وہ سینئر فیلو ہیں۔ شام میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا دعویٰ ہے کہ شام کے شمال مغربی علاقے خان شیخون میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے، نتیجتاً کم سے کم 58 افراد ہلاک ہوئے۔ ادارے کے مطابق ایک ایسے طبی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں متاثرین کو امداد دی جا رہی تھی۔ تفصیل کے ساتھ عارف شمیم۔
تنظیم کے مطابق یہ مبینہ حملہ یا تو شامی حکومت نے کیا ہے یا روسی طیاروں نے، جس کے بعد لوگوں کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ مقامی کارکنان اور چند ویب سائٹس پر تصاویر بھی شائع ہوئیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کئی افراد کی موت دھم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی، لیکن ان خبروں کی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں ہے۔ شام کی حکومت نے مسلسل اس الزام کی تردید کی ہے کہ وہ کیمیائی ہتھیار استعمال کرتی رہی ہے، لیکن اقوام متحدہ نے پچھلے سال اکتوبر میں تحقیق کے بعد کہا تھا کہ شامی حکومت نے 2014 سے 2015 کے درمیان کلورین کو بطور ہتھیار کم از کم 3 دفعہ استعمال کیا تھا۔ اس تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے بھی سلفر مسٹرڈ نامی کیمیائی مادہ بطور ہتھیار استعمال کیا تھا۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ اس مشتبہ حملے کی بنیادی ذمہ داری شام کی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ فرانس نے اس واقعے کے بعد سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اس مشتبہ حملے میں اس کے طیارے ملوث نہیں تھے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے عارف شمیم سے سنی۔ امریکہ نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مصالحت کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کشمیر سے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں امریکی رخ میں تبدیلی کا اشارہ دیا۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
پیر کے روز اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے پریس کانفرنس میں پاکستان کے ایک سینئر صحافی کے کشمیر تنازع سے جڑے سوال پر امریکی رخ میں تبدیلی کا عندیہ دیا۔
مور دین ایور بیفور دیر آر ہیومن رائٹس ابیوسز ان آکوپائیڈ کشمیر، واٹ ڈو یو تھنک یو کین ڈو ٹو برنگ دیز ٹو اینیمیز ٹوگیدر؟
آئی تھنک اٹس ایبسولٹلی رائٹ اینڈ دس ایڈمنسٹریشن از کنسرنڈ اباؤٹ دی ریلیشن شپ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ اینڈ
نکی ہیلی کہہ رہی تھیں، ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو بھارت اور پاکستان کے درمیان بگڑتے رشتوں پر تشویش ہے، اور ہم یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے دونوں ممالک کے درمیان بگڑتے حالات کسی تصادم میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی سنبھال لیے جائیں۔ ہم اس وقت تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہیں گے۔ امریکی سفیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سلسلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قومی سلامتی کونسل کے اراکین بھارت اور پاکستان کے درمیان امن بحال کرنے کی کوششیں کر سکتے ہیں۔ اب تک امریکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازعات میں ظاہری طور پر مداخلت سے دور رہنے کا تاثر دیتا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد اس پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ مل رہا ہے۔ اپریل کے مہینے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت امریکہ کے پاس ہے، اور اسی سلسلے میں امریکی سفیر نکی ہیلی امریکہ کی ترجیحات بیان کرنے کے لیے پریس کانفرنس کر رہی تھیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ میں کیبنٹ کے رکن کا درجہ رکھنے والی بھارتی نژاد نکی ہیلی نے بھارت اور پاکستان کے بارے میں بات کی ہے۔ اس سے پہلے باراک اوباما انتظامیہ نے کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ یہ رخ رکھا تھا کہ کشمیر کا معاملہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کا ہی معاملہ ہے اور امریکہ اس میں دخل نہیں دے گا۔ بھارت بھی کشمیر کے معاملے میں بار بار یہی کہتا رہا ہے کہ اس معاملے میں کسی تیسرے ملک یا یو این کا دخل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ پاکستان کی کوشش رہی ہے کہ امریکہ یا یو این سمیت عالمی برادری بھارت کے ساتھ اس کے مسئلے سلجھانے میں مداخلت کریں۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ کولمبیا کے صدر نے ملک کے جنوب مغربی علاقے مکوا میں ہونے والی لینڈ سلائیڈ میں مرنے والوں کی تدفین کے ساتھ ملک میں معاشی، سماجی اور ماحولیاتی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ صدر یوان مینوئل سانتوز نے کہا کہ حکومت اس انسانی المیہ کو ترجیحاتی بنیاد پر لے رہی ہے، اور اس کے لیے 4,000 کروڑ پیسو یعنی تقریباً 1,40,00,000 امریکی ڈالر مختص کر رہی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سلیم احمد کی زبانی۔
خیال رہے کہ سنیچر کو ہونے والی اس تباکن لینڈ سلائڈنگ میں مرنے والے 262 افراد کی تدفین کے ساتھ ساتھ زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کا کام ابھی جاری ہے۔ عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس نے خبر رسان ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ اب بھی انہیں زندہ بچ جانے والے افراد کے ملنے کی امید ہے، کیونکہ ابھی اس واقعے کو 72 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ لیکن دوسری طرف 40,000 افراد پر مشتمل آبادی والے شہر موکوا کے باشندوں کی امیدیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ مایوسی کے عالم میں اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر رہے ہیں جو سنیچر کو آنے والے مٹی، کیچڑ، پتھر اور پانی کے ریلے میں بہہ گئے تھے۔ ملک کے جنوب مغربی شہر موکوا میں زبردست بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جس کے بعد کیچڑ اور بڑی تعداد میں چٹانوں کے سرکنے سے آس پاس کے علاقے اس کی زد میں آ گئے۔ امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ جو لوگ بچ گئے ہیں وہ اب انسانی بنیادوں پر دی جانے والی امداد کے منتظر ہیں۔ روزنامہ ایل اسپیکٹیڈور نے خبر دی ہے کہ 40 ٹن امدادی سامان راستے میں ہے، جس میں 2000 کھانے کے کٹ اور 1000 شامیانے شامل ہیں۔ ایک دوسرے اخبار ایل پائس کے مطابق صدر سانتوس نے کہا ہے کہ 7000 کمبل اور 6000 چٹائیاں متاثرہ علاقے میں پہنچا دی گئی ہیں۔ صدر سانتوس نے وعدہ کیا ہے کہ موکوا کو پہلے سے بہتر بنایا جائے گا، اور انہوں نے شہر کی تعمیر نو کی ذمہ داری اپنے وزیر دفاع کو سونپی ہے، لیکن صدر کے ناقدین کا کہنا ہے کہ شہر کو اس طرح کی آفات سے بچانے کے لیے بہت کچھ کیا جانا چاہیے تھا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سلیم احمد کی زبانی سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
سری لنکا اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیمیں آج دو میچوں کی سیریز کے پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں۔ اس سے پہلے دونوں کے درمیان ٹیسٹ اور ون ڈے سیریز 1-1 سے برابر ہو چکی ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے لیے پاکستانی کرکٹرز کا تربیتی کیمپ آج سے لاہور میں شروع ہو گیا۔ 13 میں سے 11 کھلاڑیوں نے کیمپ میں رپورٹ کر دی ہے۔ کپتان مصباح الحق اور سمیع اسلم ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کے سبب کیمپ میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے کوچ اسٹوئرٹ لا نے کہا ہے کہ 2020 کپتان کارلوس بریتھویٹ کو ون ڈے سیریز میں اس لیے شامل نہیں کیا گیا تاکہ وہ اپنی فٹنس اور بالنگ پر کام کرتے ہوئے انہیں بہتر کر سکیں۔ کارلوس بریتھویٹ IPL میں دہلی کی طرف سے بھی کھیل رہے ہیں، اور اس بارے میں اسٹوئرٹ لا کا کہنا ہے کہ اس سے بریتھویٹ کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے T20 سیریز میں اپنی ٹیم کی کارکردگی کو غیر مستقل مزاج قرار دیتے ہوئے کہا کہ ویسٹ انڈیز نے دوسرا میچ اچھی پوزیشن میں ہونے کے باوجود ہار دیا۔ IPL کا کل سے آغاز ہو رہا ہے۔ افتتاحی میچ کل حیدرآباد دکن میں دفاعی چیمپئن سن رائزرز حیدرآباد اور گزشتہ سال کی فائنلسٹ رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان کھیلا جائے گا۔ وراٹ کوہلی انفٹ ہیں اور ان کی جگہ شین واٹسن بنگلور کی قیادت کریں گے۔ یہ IPL کا 10th ٹورنامنٹ ہے جس میں 8 ٹیمیں شریک ہیں۔ مجموعی طور پر 60 میچز کھیلے جائیں گے۔ فائنل 21 مئی کو حیدرآباد دکن میں ہوگا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آج مینچسٹر یونائیٹڈ کا مقابلہ ایورٹن سے ہو رہا ہے۔ لیسٹر کی ٹیم سنڈرلینڈ کے مقابل ہے، جبکہ اسٹوک کا مقابلہ برنلے سے اور ویسٹ بروم کا واٹفورڈ سے ہے۔ انگلش فٹ بال ایسوسی ایشن نے سنڈرلینڈ کے مینیجر ڈیوڈ مویز سے جواب طلبی کی ہے۔ مویز نے بی بی سی کی خاتون رپورٹر سے نامناسب زبان استعمال کی تھی، تاہم بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی۔ برطانوی ٹینس کھلاڑی یوہانا کونٹا کندھے کی تکلیف اور بیماری کے سبب اس ہفتے ہونے والے چارلسٹن ٹینس ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لے سکیں گی۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ پاکستان کے شہر کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی زیر حراست ڈاکٹر ریاض کے اہل خانہ نے امید ظاہر کی ہے کہ عین ممکن ہے کل انہیں عدالت سے رہا کر دیا جائے۔ تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر کیا پھر یاد دلاؤں، خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ تازہ خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان کی باری ہے۔
گ
کرغستان کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ روس میں ٹرین پر دھماکے میں 11 افراد کی ہلاکت کے لیے جس مشتبہ شخص کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ ایک کرغز نژاد روسی شہری ہے۔ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی قیادت میں بننے والا اسلامی اتحاد کسی ملک کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان مسلم ممالک کے تنازعات میں فریق نہ بننے کی پالیسی پر کاربند ہے۔ شام کے صوبہ ادلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں کم از کم 58 افراد ایک مشتبہ کیمیائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ انڈیا میں گائے کے ذبیحے پر جاری تنازع کے حوالے سے اجمیر کی معروف درگاہ کے روحانی سربراہ نے ملک کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گائے کا گوشت کھانا ترک کر دیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے آبادی سے متعلق ادارے کو فنڈز کا اجرا روک رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیا سلیمان سے سنا۔ پاکستان کے شہر کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے زیر حراست جامعہ کراچی کے ڈاکٹر ریاض کے اہل خانہ نے امید ظاہر کی ہے کہ کل انہیں بری کر دیا جائے گا، رہا کر دیا جائے گا، شاید عدالت کے ہی حکم پر۔ دوسری جانب انسانی حقوق کمیشن نے پروفیسر ریاض احمد کے خلاف اسلحہ کے کیس کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ ہماری ساتھی شمائلا خان کی رپورٹ۔
انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور استاد ڈاکٹر ریاض احمد سنیچر کے روز متحدہ قومی موومنٹ کے رکن ڈاکٹر ظفر عارف کی رہائی کے لیے پریس کانفرنس کرنے کراچی پریس کلب جا رہے تھے کہ راستے میں رینجرز کے اہلکاروں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کے خلاف دائر ایف آئی آر کے مطابق گرفتاری کے بعد ان سے 9 mm کا پستول برآمد ہوا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن برائے پاکستان کے کراچی چیپٹر کے چیئرمین اسد بٹ نے ان کی گرفتاری پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ ایک جھوٹا کیس ہے۔ ڈاکٹر ریاض احمد جامعہ کراچی میں شعبہ عملی کیمیا کے پروفیسر ہیں۔ وہ اساتذہ کی تنظیم کراچی یونیورسٹی ٹیچرز سوسائٹی سمیت طویل عرصے سے بائیں بازو کی سیاست سے وابستہ ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اسد بٹ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ڈاکٹر ریاض کی گرفتاری کو اظہار رائے کی آزادی پر کاری ضرب قرار دیا۔
یہ جو ایک حق ہے ہمارے بات کہنے کا اور کرنے کا، اس پر قتل ہے اور اس کی آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ انٹرنیشنل انسٹرومنٹ جس کو سائن کیے حکومت پاکستان نے، ان کی بھی خلاف ورزی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔
ڈاکٹر ریاض کی اہلیہ صوفیہ حسنین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اسلحہ رکھنے جیسے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ بدھ کو عدالت سے انہیں ضمانت مل جائے گی۔ ایم کیو ایم کے ڈاکٹر ظفر عارف سے ان کے تعلق کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے صوفیہ حسنین نے بتایا،
یہ ان کے لیے اہم صرف اس لیے ہے کہ ان کا ظفر عارف سے ذاتی تعلق تھا جو کہ علمی سطح پر تھا، سیاسی سطح پہ میں نہیں کہوں گی۔ اسپیشلی جب انہوں نے ایم کیو ایم لندن جوائن کی تھی، اس کو ہم نے کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا تھا، لیکن اب ظفر عارف صاحب جو ہے وہ 3-4 مہینے سے جیل میں ہیں اور اسی وجہ سے ریاض نے آواز اٹھائی تھی کہ ان کو جو ہے وہ علاج کی سہولت فراہم کی جائے۔ ایک بزرگ آدمی کو وہاں رکھا ہوا ہے، اس کا مقصد صرف یہ تھا۔
کراچی یونیورسٹی ٹیچرز سوسائٹی کٹس کے صدر شکیل فاروقی کے مطابق اساتذہ میں ڈاکٹر ریاض کی گرفتاری کے بعد تشویش پائی جاتی ہے۔
جامعہ کراچی کے اساتذہ بالعموم اور خاص طور پر کٹس سبھی اس بات پر بہت ہی متشکر ہیں اور انہیں اس بات کی شدید پریشانی ہے کہ اس طرح تعلیمی اداروں میں اساتذہ جو ہیں انہیں بہت ہی ناقص الزامات کے تحت جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے، اور کچھ اس پہ سراپا احتجاج ہے۔ اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ریاض احمد صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کے خلاف قائم جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ واپس لیے۔
شکیل فاروقی نے مزید بتایا کہ انہوں نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ارباب اختیار تک اپنے مطالبات پہنچائے ہیں۔ واضح ہے کہ سنیچر کو ڈاکٹر ریاض احمد کی گرفتاری کے فوری بعد کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی یا کٹس کے اراکین نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے میڈیا کو اس بارے میں اطلاع دی تھی۔ اتوار کے روز کراچی سمیت لاہور اور فیصل آباد میں سول سوسائٹی ممبران نے ڈاکٹر ریاض کی گرفتاری پر احتجاج کیا۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگ فری ڈاکٹر ریاض یا ڈاکٹر ریاض کو رہا کرو ٹرینڈ کرنے لگا۔ اساتذہ اور سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاج کے باوجود اس بارے میں اب تک اعلی حکام کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ شمائلہ خان، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
ادھر جامعہ کراچی کے پروفیسر ریاض احمد کی گرفتاری کے خلاف صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے. مظاہرین نے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر انقلابی سوشلسٹس کے زیر اہتمام کیا گیا. مظاہرین کے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھے جن پر پروفیسر ریاض کی گرفتاری کے خلاف نعرے درج تھے, جبکہ مظاہرے کے شرکاء نے اپنے مطالبات کے حق میں یہ نعرے بھی لگائے.
ہم نہیں مانتے ظلم کے ساتھ تھے. ڈاکٹر ریاض کو رہا کرو, رہا کرو. ڈاکٹر ریاض کو رہا کرو, رہا کرو. گولی لاٹھی.
مظاہرے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے ڈاکٹر ریاض کی گرفتاری کی مذمت کی. ان کا کہنا تھا کہ پروفیسر ریاض لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے تھے, اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا.
ان پر ذہنی تشدد, جسمانی تشدد کیا گیا اور پھر قسم کے الزامات لگائے گئے. ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے انسانی بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے آواز بلند کی تھی.
مقررین کا کہنا تھا کہ سوشلسٹوں کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں طویل عرصے سے جاری ہیں.
رشیا اور افغانستان کے لڑائی کے دوران بھی یہاں کے سوشلسٹوں کو تنگ کیا گیا ملاؤں کے کہنے پہ جو ان کے امپورٹڈ امریکہ سے آئے ہوئے اسلام کا جو انہوں نے نعرہ بلند کیا کہ یہ سوشلسٹ ہے, یہ قابل قتل ہے.
مظاہرے کے شرکاء نے پروفیسر ریاض کی فوری طور پر رہائی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو ہراسا کرنے کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی قیادت میں قائم اتحاد کا حصہ ہونے کے باوجود ایران اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھے گا اور ایران کے مفادات کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا. وہ خارجہ امور سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ دے رہی تھیں. اجلاس کا احوال اسلام آباد سے فرد جاوید کی زبانی.
اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے اجلاس میں سعودی قیادت میں بننے والے اسلامی اتحاد کے تناظر میں پاکستان اور ایران کے تعلقات کا معاملہ حاوی رہا. سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا نے اجلاس کو بتایا کہ پاکستان مسلم ممالک کے تنازعات میں فریق نہ بننے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ سعودی عرب, ایران اور یمن سے متعلق پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ان کا کہنا تھا کہ سعودی قیادت میں قائم ہونے والا اسلامی اتحاد کسی ملک یا فرقے کے مخالف ہے, نہ ہی کسی ملک کی حمایت کے لیے بنا ہے. اجلاس کے دوران پاکستان میں ایران کے سفیر مہدی ہنر دوست کے حالیہ بیان پر افسوس کا اظہار کیا گیا, جس میں انہوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے سابق فوجی سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو اسلامی اتحاد کی قیادت قبول کرنے کے لیے این او سی جاری کرنے پر تشویش ظاہر کی تھی. واضح رہے کہ سعودی قیادت میں بننے والے 41 اسلامی ملکوں کے اس اتحاد کے اغراض و مقاصد کی تفصیل جاری نہیں کی گئی ہے, لیکن سعودی حکام یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ اتحاد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف کام کرے گا. فرحت جاوید, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
پاکستان میں بھی ان دونوں سابق فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف کی ممکنہ طور پر سعودی عرب کے ایما پر بننے والے فوجی اتحاد کی قیادت سنبھالنے کے معاملے پر بحث ہو رہی ہے. آج پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا نے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے امور خارجہ کو ایک بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلمان ممالک کے درمیان تنازع میں فریق نہیں بنے گا. اسٹینڈنگ کمیٹی کے سربراہ اویس لغاری سے کچھ دیر پہلے بات کی ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے اور پوچھا کہ سیکرٹری خارجہ کی بریفنگ کے بعد کیا وہ مطمئن ہے کہ پاکستان سعودی ایران تنازع میں غیر جانبدار ہو سکے گا.
آج ہماری بریفنگ پاکستان اور ایران کے بیچ پہ جو تعلقات ہیں اس کے اوپر تھی اور ہماری ریلیشن شپ ایران کے ساتھ, اور یہ ایک ایشو بیچ میں فگر آؤٹ ہوا تھا, اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی تھی. اور بالکل ہم مطمئن ہیں, ہم اس لیے مطمئن ہیں کیونکہ پاکستان پہلے دن سے بالکل کلیئر ہے کہ ہم کسی قسم کے ایسے اتحاد کا حصہ نہیں ہیں اور نہ ہی ہونا چاہیں گے اور ہوئیں گے جو کسی ملک کے خلاف ہو. اس اتحاد کو ہم کسی ملک کے خلاف نہیں سمجھتے. اس میں ایران کو اگر اپریہنشنز ہیں تو وہ میرے خیال میں وقت کے ساتھ ضرور دور ہوں گی. ابھی سے ہم کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
جی, لیکن اگر سوچا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان سعودی اتحاد کی سربراہی بھی کرے گا اور ایران کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ متاثر بھی نہیں ہوں گے؟
یہی تو ممکن ہے جی. پچھلے 15-20 سال کے اندر آج تک ایران اور پاکستان کے تعلقات کبھی اتنے اچھے نہیں تھے جو آج ہیں. پچھلے ایک سال کے اندر روحانی صاحب اور پرائم منسٹر نواز شریف کی دو تین انٹریکشن ہو چکے ہیں. ہمارے فورن افیئرز کے منسٹر کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے. یہاں تک کہ پہلی دفعہ تاریخ کے اندر ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے آ کے خارجہ امور کی کمیٹی کے اندر جس کو میں چیئر کرتا ہوں وہاں بھی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ آ کے انٹریکٹ کیا ہے. مئی کے مہینے کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ ایک پارلیمانی وفد خارجہ امور کمیٹی کا لے کے جا رہے ہیں. چاہ بہار بھی جا رہے ہیں اور وہ لوگ گوادر بھی آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں بہتر اکنامک کوآپریشن جو ایران اور پاکستان کی آگے دیکھنے میں آئے گی انشاءاللہ وہ تمام ان چیزوں کو نیوٹرلائز کرے گی.
یعنی آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو سربراہی ہوگی سعودی اتحاد کی اس سے جو آپ نے ابھی گنوائی ہیں کس طرح سے حالات بہتر ہوئے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟
بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی کا اس کو ایڈ کرنے سے مزید بہتری آئے گی.
اچھا لغائی صاحب, سعودی سربراہی میں اس وقت ایک اتحاد یمن میں بھی کارروائی کر رہا ہے اور اس پر انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ تنقید کر رہی ہیں کہ وہاں خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. یہ جو نیا اتحاد بن رہا ہے اس طرح کی تنقید کا وہ بھی شکار ہوگا؟
میرا نہیں خیال. یمن کے اندر جو کانفلکٹ ہے اس کو پہلے ہی دن سے پاکستان کی پارلیمان نے, پاکستان کی اسٹیٹ نے اور پاکستان کی حکومت نے مکمل طور کے اوپر ڈسکریج کیا تھا. نہ پاکستان آج تک کبھی ایران اور عراق کی جنگ کے اندر حصہ دار بنا, نہ جب عراق کے اندر گلف وار پوری جی دنیا نے ویج کی نہ اس کا حصہ بنا. یہ تقریباً ہمارے آئین جتنا ہی جی تقدس چیز ہے کہ پاکستان کبھی بھی کسی دو اسلامک ممالک کے بیچ میں کسی بھی جی تنازعات کا حصہ نہیں بلکہ بنے گا بلکہ ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گا.
یہ جو اتحاد ہے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ سعودی عرب چاہتا کیا ہے اس اتحاد سے؟ کیونکہ ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ وہ خطے میں جو ایران کا اثر و رسوخ ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے.
دیکھیے اس کے ایکچولی جو مقصد ہے وہ تو دہشت گردی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف یہ تمام ممالک مل کے انٹیلیجنس شیئرنگ کریں اور ایک ایفرٹ کریں تاکہ اس پورے خطے کے اندر جو آئی ایس ایس اور آئی ایس ایل اور مختلف قسم کے دہشت گردی کے اندر جو گروپس انوالوڈ ہیں اس کے خلاف ہم لوگ اکٹھے ہو کے اس کے اوپر کام کریں. اس کا جو موڈ آف آپریشن ہوگا لیکن ہر سٹیج کے اوپر اس چیز کا بہت خاص خیال رکھا جائے گا پاکستان کی طرف سے خاص طور پہ انشاءاللہ, اور بھی سعودی عرب بھی بہت ایک ریسپانسیبل ملک ہے. ہم لوگ خیال رکھیں گے کہ اس کو کسی ٹف وار کے لیے اس کے اندر نہ ہم پڑھنے دیں بلکہ صرف دہشت گردی تک ہی ریسٹرکٹیڈ رکھیں.
مسٹر اویس لغاری ہمارے ساتھی عالیہ نازکی سے بات کر رہے تھے. پاکستان میں آج سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 38ویں برسی منائی گئی. انہیں آج ہی کے دن 1979 میں پھانسی دی گئی تھی. اس موقع پر ان کے آبائی گاؤں گڑی خدا بخش میں ایک جلسہ بھی منعقد ہوا جس سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی خطاب کیا. حیدرآباد سے صحافی علی حسن.
پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر ایک جلسہ عام کا انعقاد کیا. جلسے میں تقریر کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پارٹی کا مشن بانی چیئرمین کے مشن کو مکمل کرنا ہے. جلسے سے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ آصف علی زرداری نے بھی خطاب کیا. پاناما کیس کے متوقع فیصلے کے بارے میں آصف علی زرداری کا کہنا تھا.
ہم پاناما کا بھی انتظار کر رہے ہیں, ہم ججوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں کبھی بھی انصاف ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہمیشہ ہماری تو ہمیشہ کردار کشی بھی کی گئی ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے. آج دیکھنا یہ ہے کہ اس موڑ پہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا.
برسی کے موقع پہ پارٹی کے چاروں صوبوں کے رہنماؤں کے علاوہ حکومت سندھ کے وزراء اور اراکین اسمبلی بھی جلسے میں موجود تھے. ایک مقامی صحافی کا کہنا تھا کہ سخت گرمی کی وجہ سے شرکا کی تعداد غیر متاثر کن تھی. ضلع لاڑکانہ میں آج درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا. حکومت سندھ نے برسی کے حوالے سے صوبہ سندھ میں سرکاری تعطیل بھی کر دی تھی. نوڈیرو شہر میں کاروبار دوپہر 12 بجے کے بعد بند کرا دیا گیا تھا. برسی میں شرکت کے لیے پارٹی ضلع عہدیداروں نے تمام اضلاع سے کارکنوں کے قافلے روانہ کرنے کا انتظام بھی کیا تھا. حیدرآباد میں کارکنوں کے ایک گروہ نے اس بات پر احتجاج کیا اور مظاہرہ بھی کیا کہ حیدرآباد کے عہدیداروں نے اپنی پسند کے افراد کو گاڑیاں فراہم کی جبکہ انہیں نظر انداز کیا گیا. برسی کے موقع پہ حکومت سندھ نے سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ نے بھی علیحدہ ایک جلسے کا انتظام کیا تھا. اس جلسے سے پارٹی کی سربراہ غنوہ بھٹو نے خطاب کیا.
حیدرآباد سے صحافی علی حسن کی تھی یہ رپورٹ. پاکستان سینٹر آف فلینتھراپی کے مطابق پاکستان میں سے تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ غیر سرکاری تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی سب سے زیادہ تعداد پنجاب میں سرگرم ہے. سن 2017 کی ابتدا سے ہی پنجاب کی حکومت نے صوبے بھر کی این جی اوز کے خلاف بڑی سطح پر کریک ڈاؤن شروع کیا. بعض کو پابندی کے نوٹس جاری کیے تو متعدد کے کام کے دائرے محدود کر دیے. ہماری ساتھی حنا سعید نے ان متاثرہ این جی اوز کے عہدیداروں سے ملاقات اور صورتحال کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ رپورٹ دی.
ملتان کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی آمنہ کم عمری میں شادی کے باعث نہ تو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ پائی نہ ہی کوئی ہنر سیکھا. شوہر کی کم آمدنی میں جب گھر چلانا مشکل ہوا تو سوچا خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوں, اور اس سوچ کو پورا کرنے کے لیے ان کی مدد کی ایک غیر سرکاری تنظیم نے.
مجھے سلائی کا بہت شوق تھا اور آواز فاؤنڈیشن والے آئے, انہوں نے مجھے بتایا, پھر میں نے ایڈمیشن لیا اور میں نے وہ کورس مکمل کیا 3 ماہ کا. تو انہوں نے مجھے سلائی مشین دی ہے, میں سلائی کپڑے سلائی کرتی ہوں اور بچیوں کو بھی سکھاتی ہوں. سلائی سینٹر بنایا ہوا ہے.
آمنہ خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ انہیں ایک این جی او نے سہارا دیا, لیکن اب وہ اپنے علاقے کی لڑکیوں کو یہ ہنر سکھا رہی ہیں تاکہ انہیں کسی این جی او کی مدد کا انتظار نہ کرنا پڑے. آواز فاؤنڈیشن پاکستان ان متعدد این جی اوز میں سے ایک ہے جو پچھلے کئی برس سے پنجاب کے مختلف شہروں اور اضلاع میں لوگوں کی شعوری اور بیداری کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن پنجاب حکومت کا این جی اوز کے خلاف حالیہ کریک ڈاؤن براہ راست اثر انداز ہوا ہے ان این جی اوز کے کام اور پروجیکٹس پر. ان کی شکایات ہے کہ حکومت نے نہ تو انہیں صفائی کا موقع دیا اور نہ ہی کوئی تحریری وجوہات, بس کام کا دائرہ محدود کر دیا. پاکستان کے آئین کے مطابق یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو صحت اور روزگار کے مواقع فراہم کرے, لیکن محدود وسائل کے باعث جب یہ ممکن نہیں ہوتا تو این جی اوز ایسے منصوبوں میں مالی مدد کرتی ہیں. آواز فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی ضیاء الرحمان نے بی بی سی کو بتایا کہ موجودہ حکومت کی نئی پالیسیوں کے تحت تمام این جی اوز کو کام کرنے کے لیے این او سی کی ضرورت ہے.
ہم نے ملتان میں اور مظفر گڑھ میں 36 بیسک ہیلتھ یونٹس اور رورل ہیلتھ سینٹرز کی ریفربشمنٹ کی ہے, ان کو ایکوپمنٹ دیا ہے, ان کی بلڈنگز کو سنوارا ہے, اور یہ سب گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اب گورنمنٹ اگر اس کا این او سی ہمیں نہیں دیتی ہے تو ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ ہم بہت زیادہ پروگرامز کر رہے تھے, ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس ہیں اور بہت سارے ایشوز کے اوپر پروگرام کر رہے تھے, وہ یقیناً ہمارے سارے پروگرام جو ہیں وہ رکے ہیں اور اس کی وجوہات یہی نئی ریگولیشنز ہیں.
دوسری جانب سہ پاکستان اور وائس سمیت کچھ ایسی غیر سرکاری تنظیمیں بھی ہیں جنہیں پنجاب حکومت نے نوٹس بھیج کر مکمل طور پر کام کرنے سے روک دیا. ان اداروں پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں.
الیگیشن تھی کہ میں نیشنلسٹوں کے ساتھ مل کر ایکٹیویٹیز کرتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بلوچستان میں اگر کوئی خلاف ورزی حقوق کی ہو رہی ہے تو ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. سندھ میں ہو رہی ہے, پنجاب میں ہو رہی ہے. ان آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے اقدام اٹھایا گیا تھا, ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے کہ یہاں پر انسانی حقوق کی بات کرنا بند کر دی جائے اور اداروں کی جو منمانی ہے وہ کرتے رہیں.
سہ پاکستان اور وائز نے لاہور ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر لے کر ان نوٹسز کو چیلنج کیا تو حکومتی وکیل نے عدالت میں پیش ہو کر نوٹس ہی واپس لے لیا. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ان این جی اوز کی سوچ کو صحیح سمت دینے کی ضرورت ہے.
یہ لوگ جو این جی اوز والے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز سچ ڈینجرس نہیں ہیں. جو مغرب یا جو ہمارے مخالف ملک جو سننا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کے متعلق یا ہمارے معاشرے کی کمزوریوں کے متعلق, ان کو یہ زیادہ اجاگر کر کے اور آؤٹ آف پروپورشن بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ پیش کرتی ہیں, تو وہ بھی پھر جو ہے وہ پھر اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی نیشن کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو یہ دقت ہے. بعض جگہ پہ الزام شاید کسی حد تک درست بھی ہو لیکن ایویڈنس نہیں ملتی, تو پھر ایسی صورتوں میں وڈرا کرنا پڑتا ہے یا پھر یہ ہے کہ جب تک ایویڈنس نہ ملے اس وقت تک انتظار کرنا پڑتا ہے.
وزیر قانون کے مطابق پنجاب میں این جی اوز کے خلاف کریک ڈاؤن وفاق کی ہدایت پر کیا جا رہا ہے اور اسے جاری رکھا جائے گا. حنا سعید, بی بی سی نیوز, لاہور.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اب پانی کا احوال تھوڑی دیر بعد آنے کو ہے, سننا نہ بھولیے گا.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. کون کہتا ہے پانی کی قلت ہے؟ چار طرف نظر دوڑائیے، سمندر ہی سمندر، بے قرار سمندر، پانی ہی پانی. بس ایک مسئلہ ہے، یہ کھارا پانی ہے، اسے آپ پی نہیں سکتے. پئیں تو بدن جواب دے جائے گا. نمک کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ اتڑیاں گل جائیں اور آتے باہر آ جائیں. لیکن سائنسدانوں نے اس کا حل نکالا ہے. کس کے ذریعے اور کیسے، اس پورے حوال کو سنیے دھیان کے ساتھ. سہیل حلیم نے آپ کے لیے رپورٹ تیار کی ہے.
اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق سن 2025 تک دنیا کی 14% آبادی کو پانی کے بحران کا سامنا ہوگا. دنیا میں پانی صاف کرنے کی موجودہ ٹیکنالوجی پالیمر فلٹر پر مبنی ہے. آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے خاص طور پر شہری علاقوں میں پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے، اور دولت مند ممالک کھارے یا نمکین پانی کو صاف کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی تلاش کرنے پر کافی مالی وسائل اور توانائی صرف کر رہے ہیں. برطانیہ میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے گرافین آکسائڈ کی ایک ایسی چھلنی تیار کی ہے جو سمندر کے کھارے پانی سے نمک کو علیحدہ کر کے اسے پینے لائق بنا دے گی. گرافین ایک نیا مادہ ہے جسے آج کل بڑے پیمانے پر نئی ٹیکنالوجیز میں استعمال کیا جا رہا ہے. ریسرچرز کی اس ٹیم کے سربراہ پروفیسر راہل نائر ہیں، جن کا کہنا ہے کہ گرافین آکسائڈ سے کھارے پانی کو پینے لائق بنانا کافی آسان ہے.
This membrane has very small tiny pores.
ان کا کہنا ہے کہ گرافین آکسائڈ کی یہ چھلنی سمندر کے پانی سے نمک الگ کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوئی ہے. بنیادی طور پر اس پٹی میں انتہائی مہین سوراخ کیے جاتے ہیں جو نمک کے ذرات کو روک لیتے ہیں، اور صاف پانی اس میں سے گزر جاتا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگلا مرحلہ مارکیٹ میں دستیاب ٹیکنالوجی سے اس نئی ٹیکنالوجی کا موازنہ کرنا ہے. پروفیسر نائر کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ایسی چھلنیاں بنانے کی ہے جو بڑے پلانٹس میں بھی استعمال کی جا سکیں، لیکن اس میں بہت وقت لگ سکتا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے موجودہ پلانٹس لگانے پر کافی پیسہ خرچ کر رکھا ہے، اس لیے یہ ایک مشکل چیلنج ثابت ہوگا. لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے فلٹر تیار کر سکیں جو لوگ اپنے گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں. اب تک بڑے پیمانے پر گرافین پر مبنی کسی چھلنی کے بنائے جانے کو ایک مشکل امر کے طور پر دیکھا جاتا تھا. پانی سے نمک جدا کرنے کے موجودہ طریقوں کے مقابلے میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ آسان بتایا جا رہا ہے. موجودہ دستیاب ٹیکنالوجی سے سنگل لیئر والے گرافین کی صنعتی پیمانے پر پیداوار بہت مہنگی ثابت ہوتی ہے. لیکن نئی ٹیکنالوجی کے متعلق ڈاکٹر نائر نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ گرافین آکسائڈ لیب میں بآسانی تیار کیا جا سکتا ہے. ابھی اس ٹیکنالوجی کو تجربات کے کئی مراحل سے گزرنا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی بہت کام باقی ہے. بی بی سی کی سائنسی امور کی ماہر ریبیکا موریل.
So the next job is to see if it can be scaled up to an industrial scale. So there are several existing
desalination. Unka kehna hai ki scientists ko ye sabit karna hoga ki chhalniyan khare pani ki zad mein rehne se jaldi kharab nahi hongi, ya bunyadi taur par inhe istemal karna aasan bhi hoga aur sasta bhi. Lekin agar ye technology sanati paimane par qabil istemal sabit hoti hai to duniya mein peene ke saaf pani ki dastiyabi ki raah aasan ho jayegi.
نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری، اور رنگ آئے چوکھا، بلکہ کہیے کہ پانی آئے سیدھا اور میٹھا. سہیل حلیم نے آپ کے لیے رپورٹ تیار کی تھی. بھارت کی کلاسیکی موسیقی کی معروف گلوکارہ کشوری امونکر کا کل رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا. انہیں کلاسیکی موسیقی میں تخیل اور جذبات کی شمولیت کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. دلی میں ہمارے ساتھی شکیل اختر نے کلاسیکی موسیقی کی اس عظیم فنکارہ کو یوں یاد کیا ہے.
Thank you.
کشوریا مونکر خیال، ٹھمری اور بھجن سمیت کلاسیکی موسیقی کے سبھی راگوں کی گلوکارہ تھی۔ کل رات 84 برس کی عمر میں ان کا ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ برسوں تک موسیقی کے سفر میں ان کا ساتھ دینے والے طبلہ نواز بال کرشن ائر نے ان کی موت کے بارے میں بتایا۔
کل رات کو 8 بجے ان کو تھوڑا سا بیک پین ہو رہا تھا، اس لیے وہ سونے چلی گئی، اور انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا کچھ سوپ دے دو، میں سوپ پی کر کے تھوڑا آرام کرتی ہوں۔ تو 8 بجے وہ سوپ لے کر کے روم میں گئی۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آدھا پون گھنٹہ میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد قریب 9:30 بجے ان کے شیشے میں دروازہ کھولا کہ بھائی اب رات ہو گئی، کچھ کھانا کھا کے سوئے ہیں، تو دیکھا تو سو رہی ہیں۔ تو پھر 15 منٹ کے بعد دیکھا تو اسی پوز میں سو رہی ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا۔ تو بعد میں جا کے دیکھا تو چہرہ تھوڑا الگ دکھائی دیا اور شریر بھی ان کو ٹھنڈا لگا، تو چلائے، باقی لوگوں کو بلایا، نیند میں ہی ان کو ہارٹ اٹیک۔
کشوری نے بہت بچپن سے ہی کلاسیکی موسیقی کا ریاض شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے راگ گوڑ ملہار، بسنت بہار، راگ الیہ بلاول، اہیر بھیرو اور وبھاس جیسے راگوں میں انگنت ناقابل فراموش گائیکی پیش کی۔ موسیقی کے طرز کی بنیاد پر انہیں جے پور گھرانے کا تصور کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا، ان کا خیال تھا کہ کسی گھرانے سے بن جانا خود کو محدود کرنا ہے، اور موسیقی بقول ان کے بے کراں ہے۔ انہیں حکومت ہند کی طرف سے 2 بار اہم اعزازات سے بھی نوازا گیا، لیکن کلاسیکی موسیقی کی یہ فنکار ان اعزازات سے بہت بلند تھی۔
میرے لیے تو آپ لوگ جو مجھے پیار کرتے ہیں، میرے گانے سے پیار کرتے ہیں، وہی سب سے بڑیا بڑا اوارڈ ہے میرے لیے۔ اٹ از ایون بگر دین سرسوتی، بیکاز پرماتما آپ کے پاس ہوتا ہے۔ گڈ ٹو ریئلائز ہاؤ پیپل لو یو۔
طبلہ نواز بال کرشن ائر ان کے بارے میں بتاتے ہیں،
ان میں میں نے 3 خاص باتیں دیکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سنسیئرٹی، آپ اپنی کلا سے ہمیشہ سنسیئر رہیے، پہلی بات۔ دوسرا پروفیشنلزم، کہ آپ اس کو پورے تھورو پروفیشنل ہو کے کام کریے، اس میں کوئی امیچورش نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ یو پٹ یور فٹ ڈاؤن۔ وہ ہمیشہ مجھ سے انگریزی میں بات کرتی تھی، ان کو انگریزی میں بولنے کا بڑا شوق تھا، اردو یا انگریزی دونوں میں مجھ سے بات کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ نہیں، تم اپنی چیز کو جو ہے، تمہیں اتنا وشواس ہے تمہارے پاس، تو یو پٹ یور فٹ ڈاؤن، بس مجھے ایسا چاہیے، مطلب ایسا ہی چاہیے۔ وہ ان کا کیریکٹر تھا۔
کشوریا مونکر بھارت کی کلاسیکی موسیقی کی ان چند عظیم فنکاروں کی ایک کڑی تھی جو رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے۔ کشوری کا کہنا تھا کہ موسیقی ایک عبادت ہے، اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی موسیقی کی سمجھ کی ضرورت ہے۔ ان کا خیال تھا کہ برصغیر میں کلاسیکی موسیقی کی روایات رفتہ رفتہ کمزور پڑتی جا رہی ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
کلا سے سنسیئرٹی، یعنی فن کے ساتھ وفادار اور سنجیدگی، کشوری جی کوچ کر گئیں، دلوں میں اترتی تھیں، سما باندھ دیا کرتی تھیں۔ لوگ بڑے دور دور سے آ کر کے ان کا فن اور فن کے اظہار کو دیکھا کرتے تھے۔ بولتی بھی بہت خوبصورت تھیں، لیکن جیسا کہ بتا رہے تھے ان کے چاہنے والے کہ ان کو انگریزی بولنے کا شوق تھا، اور کسی کسی سے وہ صرف انگریزی میں ہی بات کرتی تھیں، کیا پتہ بتانے کے لیے کہ تمہیں شاید میری اس کلا کا پتہ نہیں کہ میری انگریزی بھی کتنی اچھی ہے۔ شکیل اختر نے آپ کے لیے یہ رپورٹ تیار کی تھی، اور یہیں پر حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج سیربین کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری، پروڈیوسر سہیل حلیم، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے لیسا ہیک۔ تو پھر میں ایک بار پھر کہوں کہ اپنی ٹیم کا بہت بہت شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے سیربین سنا. لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. آج خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے.
کرغزستان کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ روس میں ٹرین پر دھماکے میں 11 افراد کی ہلاکت کے لیے جس مشتبہ شخص کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ ایک کرغز نژاد روسی شہری ہے. پاکستان کی سیکرٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی قیادت میں بننے والا اسلامی اتحاد کسی ملک کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان مسلم ممالک کے تنازعات میں فریق نہ بننے کی پالیسی پر کاربند ہے. شام کے صبح ادلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں کم از کم 58 افراد ایک مشتبہ کیمیائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. انڈیا میں گائے کے ذبیحے پر جاری تنازع کے حوالے سے اجمیر کی معروف درگاہ کے روحانی سربراہ نے ملک کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گائے کا گوشت کھانا ترک کر دیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے آبادی سے متعلق ادارے کو فنڈز کا اجرا روک رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.